الرحمن الرحيم. الحمد لله
الملك الحق المبين.
المتصاغر لعظمته جبابرة الصاغرين. المتقاطع لكبريائه ساس المتمردين. المحترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات. الہی کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اللہ نے اپنی ظاہری نعمتیں بھی بے شمار تم پر برسائی ہیں اور اپنی باطنی نعمتیں بھی لا تعداد تم تک پہنچائی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اس کے باوجود کہ اتنی نعمتیں ہم نے دی، انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب منیر ہے. احسان جتلایا پروردگار نے کہ ہم نے بے شمار نعمتیں دی، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کل تین آیات حدیث کی. توحید نعمت. یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. سورہ فاتح. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ اس نعمت کو یاد کرو. توحید نعمت. سورہ نون والقلم میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسکرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب، تیرے پاس تیرے رب کی نعمت آ گئی، تو مجنون نہیں ہے. بتلا دیا کہ جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا، اور جہاں جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی. تب توحید کے مرحلے میں سورہ فاتح میں آواز دی، توحید نعمت. نبوت کے مرحلے میں سورہ نون پر قلم میں آواز دی، نبوت نعمت. اور ولایت کی مندر پر کر گفتگو رکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آج کے دن دین کو کامل کیا، نبوت تمام کی، ولایت نعمت، ولایت نعمت. اور اب وہ سورہ جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہے، وہ آیت جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رکے رہنا میرے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. ترجمہ ہے نا، قبول ہے یہ ترجمہ؟ بھائی ساری دنیا میں یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. تو دعا بتلا رہی ہے کہ اب تک ہدایت نہیں ہوئی. بھائی بہت بہت سیدھی بات ہے نا. اچھا تو دو ترجمے ہیں، دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار، پروردگار ہماری ہدایت کا صراط مستقیم کی طرف. مجھے اس ترجمے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا ترجمہ کچھ اور ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں باقی رکھ صراط مستقیم پر. اس ترجمے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. بھائی جو صراط مستقیم تک نہیں پہنچا وہ دعا مانگے گا کہ پہنچا دے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جو صراط مستقیم تک نہیں پہنچا وہ دعا مانگے گا کہ پہنچا دے، جو صراط مستقیم پر پہنچ چکا ہے وہ دعا مانگے گا کہ باقی رکھ. اب پتا کیسے چلے کہ کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا؟ تو بھائی نمازیں دیکھ لو، جو نہیں پہنچا اس نے ولد ظالین کے بعد کہا آمین، اور جو پہنچ گیا ہے اس نے ولد ظالین کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. کیماری کا راستہ مت بتانا، تو یہ سارے نوجوان دوست مجھے چڑھ جائیں گے. لیکن آپ کس نے کہہ دیا کہ ہم کیماری کا راستہ آپ کو بتائیں گے؟ بھائی آپ نے جب پوچھا ہے نی مارکیٹ کا راستہ، تو ہم بتائیں گے نی مارکیٹ کا راستہ، کیماری کا نہیں بتائیں گے. یہ آپ نے کیسے طے کر لیا، یہ کیسے طے کر لیا کہ ہم آپ کو غلط ڈائریکشن میں بھیجیں گے، کیماری کا راستہ بتا دیں گے؟ تو میرا سوال محمد ہے، مجھے بس اتنا پوچھنا چاہیے کہ مجھے نی مارکیٹ کا راستہ بتا دو. یہ توہین ہے آپ کی کہ میں کہوں دیکھو کیماری کا راستہ نہ بتانا، سمجھ گئے نا. لیکن قرآن نے یہی کیا کہ پروردگار نعمت والوں کا راستہ بتا دے، ظالین کا نہ بتا. پروردگار صراط مستقیم ہے نعمت والوں کی، ان کا راستہ بتا دے، گمراہوں کا نہ بتانا. تو بتلا دیا کہ کلمہ پڑھ کر کچھ گمراہ صراط مستقیم میں بھی آ جائیں گے، پروردگار ان کا راستہ نہیں چاہیے. کلمہ پڑھ کر کچھ گمراہ کچھ مغضوب صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. تو مالک ان کا راستہ نہیں چاہیے, ان کا راستہ چاہیے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. یہ نعمت والے ہیں کون؟ واپس چلو قرآن کی طرف, سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن کا, اور آرام سے سننا اس آیت کو. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, پہلے لے کے عنوان کے تحت گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور عنوان کے تقاضے ہیں, تو اب ذرا نعمت والوں کو سمجھو کہ ہے کون. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اللہ کی اطاعت کرے, جو بھی رسول کی اطاعت کرے, اللہ کا وعدہ ہے سننا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی خدا کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اللہ دنیا میں اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے گا جن پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں. وہ لوگ کون ہیں جن پر نعمتیں اتاری؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, وہ انبیاء ہیں, نبیین انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ اطاعت کرنے والا خدا و رسول کی, آرام سے سننا آرام سے, یہ خدا و رسول کی اطاعت کرنے والا نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن بہترین رفاقت میں زندگی گزارے گا. تو بھائی نعمت پانے والے نبی, رکے رہنا, اب میں نبوت تک لے آیا اپنے سننے والوں کو, نعمت پانے والے انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین, یہی سبب ہے کہ پروردگار نے اپنی کتاب میں انبیاء کے واقعات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. سنتے جانا, اس لیے کہ آپ کہیں سے جا رہا ہوں اپنے سننے والوں کو, یہی سبب ہے. چھوٹے چھوٹے نبی, اولو العزم نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابراہیم کی نہیں, موسیٰ کی بات نہیں ہے, نوح کی بات نہیں ہے, چھوٹا نبی حضرت سلیمان, دیکھنا کیا شان نبوت ہے. نعمت پانے والے کی شان دیکھو. ایک مرتبہ, بھائی عجیب بات ہے, اب آرام سے سننا, ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام, چھوٹے نبی ہیں, اولو العزم نہیں ہے, اپنے قارین پر اپنے وزیروں کے ساتھ اور ستارہ لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں. سننے کے قابل ہے یہ واقعہ؟ کچھ قصص الانبیاء میں, کچھ قرآن میں. سلیمان علیہ السلام اپنے قارین پر تشریف فرما ہے, دائنے بائیں سرداران لشکر بیٹھے ہیں, گزرا بیٹھے ہیں, اور پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے سلیمان پر. اس شان کے ساتھ سلیمان کا قارین ہوا میں اڑ رہا ہے. سنا, سلیمان کا قالین ہوا میں اڑ رہا ہے. سلیمان کا قالین ہوا میں اڑا. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, اسے پھینکا وہ سانپ بن گیا. ٹھیک ہے, جب سائے کی ضرورت ہوئی موسیٰ نے اسے گاڑ دیا, وہ فوراً تراس بنا اس طریقے سے ہو گئے. بھوک لگی اس میں سے پھل پھوڑ کے کھا لیے, پھر اسے کھینچا عصا بن گیا. ٹھیک ہے نا, سنا ہے نا, یعنی بڑی کامن باتیں کر رہا ہوں میں. تو سلیمان کا قالین اڑتا تھا, بہت توجہ رہے, سلیمان کا قالین اڑتا تھا, موسیٰ کا عصا اجدا بنتا تھا, دراغ بنتا تھا, پھل دیتا تھا, پھر پلٹ کے عصا ہو جاتا تھا. سلیمان اور موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں وہ قالین بھی رہا, وہ عصا بھی رہا, لیکن پھر عصا اجدا نہیں بنا اور پھر وہ قالین اڑا نہیں. دیکھو, میں کوئی دلیل اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس مقام پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی پھر توجہ دینا, عصا موسیٰ کا معجزہ ہے, قالین سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. جب تک سلیمان زندہ رہے قالین اڑتا رہا, جب سلیمان چلے گئے قالین رہا, معجزہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا, جب تک موسیٰ رہے عصا معجزہ بنتا رہا, اور جب موسیٰ چلے گئے آسا رہا, پھر اس نے معجزہ نہیں دکھلایا. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ معجزہ اس وقت کام کرتا ہے جب صاحب معجزہ تک کام کرتا ہے جب صاحب معجزہ زندہ ہو. صاحب معجزہ ہے تاری روڑے گا, صاحب معجزہ ہے آسا اجدہ بنے گا, صاحب معجزہ چلا جائے قاری رہے گا لیکن نہیں اڑے گا, آسار رہے گا لیکن اجدہ نہیں بنے گا. تو طے ہو گئی بات کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے, معجزہ کام کرتا رہے, مجھے خدا کے لیے بتاؤ کہ قرآن آج معجزہ ہے یا نہیں. قسم دے کے پوچھ رہا ہوں کہ آج قرآن معجزہ ہے یا نہیں. ساری دنیا کے مسلمان کہیں گے کہ معجزہ ہے, اور معجزہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب صاحب معجزہ زندہ ہو. تو ایک غائب کو مانو گے ہے موجود.
چوٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ,
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روندتے ہوئے گزر جائیں اور انہیں شعور بھی نہ ہو. جھوٹا انسانوں کے شعور پہ بات کر رہا ہے. دیکھ رہے ہو قرآن کا کمال اور نبی کی شان. ابھی نبی کی شان عرض کروں گا. اس لیے کہ سلسلے پھر کو اس مرحلے میں تنازع ہی ہونا. میں تو آگے جانا چاہ رہا ہوں. اس قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم حتی لا یحتمنکم سلیمانو وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹیو چونٹا کہہ رہا ہے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو, لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے اور انہیں شعور نہ ہو. سلیمان کی حکومت کی ہوا پر ہوا نے یہ بات سلیمان کے کانوں تک پہنچائی. فتبہ سمجھ آئے گا. قرآن کہتا ہے سلیمان پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. سلیمان پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے. بات ہی ہنسنے کی تھی. چونٹا کہہ رہا ہے کہ کہیں نبی بے شعوری میں کچل نہ دے. جو نبوت کے شعور پہ الزام لگائے وہ جانور ہوگا یا نہیں؟ دیکھ رہے ہو صورت حال کو. دیکھو سچویشن چینج ہونے جا رہی ہے. کے آنے سے قبل جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کا تتمہ تو عرض کر دوں نا. قبلہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ اس قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم حتی لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹے نے کہا کہ چونٹیوں سوراخوں میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے شعوری کے عالم میں تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائے. فتبسم آئے گا. سلیمان مسکرائے پھر ہنسے. اور چونکہ علم منطق تیر رہتا تھا اور حشرات الارض کی زبانوں کو سلیمان جانتے تھے, چونٹے کی آواز سلیمان کے کان تک گئی. کہا تھا چونٹے کو بلا کے تو ہوا نے اٹھایا چونٹے کو. سلیمان کی ہتھیلی بلا کے کھڑا کر دیا. سننا تم نے سنا ہوگا لیکن اب میرا جملہ بھی سنتے جانا. سلیمان کی ہتھیلی پہ چونٹا ہے. کہا تو کہہ رہا تھا کہ کہیں سلیمان بے شعوری میں کچلتے ہوئے گزر نہ جائے. کہا یا نبی اللہ آپ مخصوص نہیں تھے, وہ جو آپ کے ساتھ لشکر ہے میں نے اسے کہا. کیسا تو لمبیا ہے نا مولانا کو گواہ کر رہا ہوں. کیسا تو لمبیا نے یہی جملہ لکھا کہ چونکہ نے دستیا تک جوڑ لیے اور کہا یا نبی اللہ میری مجال ہے کہ میں آپ کے شعور پہ الزام لگاؤں. میں نے تو آپ کے ساتھیوں کے شعور پہ الزام لگایا, وہ جو لشکر آپ کے ساتھ ہے الزام لگایا, لیکن سلیمان کا جلال کم نہیں ہوا. کہنے لگے تو کیا اپنے آپ کو مجھ سے اپنا سمجھتا ہے؟ چونکہ ہے جو جواب دیا تک تمہارے علم میں, لیکن میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ٹوٹا ہے. کہنے لگے سلیمان ابھی نہیں کہنا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اندر سمجھتا ہے. کہنے لگا یا نبی اللہ اس وقت تمہیں باہر حال افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا آپ کے پاؤں زمین پہ, میرے پاؤں دست نبوت پہ. بھائی سننا لے کے کھائی کہیں لے جا رہا ہوں یا نبی اللہ اس وقت بہار میں آپ جب کروں اس لیے کہ آپ کے پاؤں زمین پہ ہیں, میرے پاؤں دست نبوت پہ ہیں. اب میں اندھے مورخوں کو کیا کہوں کہ سلیمان کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا چوٹا نظر آ گیا اور مورے نبوت عجیب بننے نکلے. دیکھو شان رب سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں ذرا سا آگے جاؤں گا. یہاں تک قرآن تھا, یہاں تک قرآن تھا, اور اب قصص الانبیاء. سلیمان چلے, سلیمان نے اچھا اس قصر کا, اس محل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, قرآن میں ہے, لیکن اب میں اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. سلیمان چلے, سلیمان نے ایک محل بنوایا. آرام سے سننا, آرام سے سننا, خدا کی قسم کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. سلیمان نے محل بنوایا تھا, اور جب محل بن کے تیار ہوا تو سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ اس محل کی چھت میں جا کر اپنے حضور سلطنت کو دیکھے. آئے, سننا, کام کی بات ہے. آئے سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو لیے ہوئے. جب محل کے دروازے پہ پہنچے, سننا, یہ جگہ ہے جہاں میں روک رہا ہوں سننے والوں کو. جب محل کے دروازے پہ سلیمان پہنچے تب پورے لشکر سے کہا, رک جا, نبی ہے, بادشاہ بھی ہے, اور کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے ظاہری حکومت کا, ٹھیک ہے نا. لشکر کے کہنے لگے, رک جا, اب میں اکیلا جاؤں گا, اب کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. سب باہر رک گئے, یہ کوئی تو دیکھو, کوئی نہیں آئے گا. کتنا ناز ہے, کتنا جلال ہے, کتنا گھمنڈ ہے اس جملے میں. میں تکبر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, عائشہ کے نبی معصوم ہوتا ہے. کتنا ناز ہے, کتنا ناز ہے, اب کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, بس میں اکیلا جاؤں گا. مسجد کے اندر اس میں بادشاہ کا ناز بھی ہے, نبوت کا ناز بھی ہے, اللہ کے محبوب ہونے کا بھی ناز ہے. پھر سنو, کوئی نہیں آئے گا, کوئی, سب باہر رہو, میں اکیلا جاؤں گا اور اپنے حضور سلطنت کو دیکھوں گا. سلیمان اکیلے داخل ہوئے, کوئی نہیں گیا نا. جب نبی روک دے کے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں گیا. اچھا سب باہر کھڑے ہیں, سلیمان اکیلے گئے, سیڑھیوں پہ بلند ہوئے, چھت پہ پہنچے, اور چھت پہ پہنچنے کے بعد اپنے حضور سلطنت دیکھنے لگے. اتنے میں حریر و دیبا کے پردوں کو ہٹاتا ہوا کوئی آ گیا, کوئی آ گیا. بھائی توجہ رہے, بھائی اسی منانے کے لیے تو زحمت دی تھی. کوئی آ گیا, اب یہ کوئی ذہن میں ہے نا. سلیمان کہہ کے آئے تھے کوئی نہ آئے, کوئی نہ آئے, کوئی آ گیا. ایک پتوا جو سلیمان نے کسی کو دیکھا تو گھبرا کے کہنے لگے کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ آئے, کوئی نہ آئے, یہ تو کیسے آ گیا. اس نے کہا, سلیمان میں ملک الموت ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. بس بھائی, اگر یہ کوئی پہنچ گیا, کوئی اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. سلیمان نے کہا تھا کہ کوئی نہ, ان کے گھمنڈ کو توڑوا دیا ملک الموت سے, اور ملک الموت نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا, اس کے گھمنڈ کو توڑوا دیا فاطمہ کے دروازے سے. اجازت کے بغیر خانہ سیدہ میں فرشتہ داخل ہو جائے. ذرا انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر اپنے محترم سننے والوں کو. تاریخ انبیاء تو اٹھا کے دیکھو. شیطان جسے روندے درگاہ کیا پروردگار نے, فخرج منہ انک رجیم. ذرا سننا شیطان کی قوت دیکھو. اس کے بعد پھر واپس لے چلوں گا درے سیدہ پر. طاقت تو دیکھو شیطان کی. آدم کے گھر میں گھس گیا, یقین نہیں ہے بھائی. اگر آدم کے گھر میں نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا. سمجھ گیا نا, یعنی عجیب بات ہے. ماں نبی معصوم, ماں شریف ترین, ماں سگے بھائی, وہی الہی کا ماحول, اور اس ماحول میں شیطان گھر میں گھس گیا. دیکھ رہے ہو شیطان کی قوت, ابلیس کی قوت ہے کہ آدم کے گھر میں گھس گیا. اچھا آدم کے گھر میں گھسا تو بس گھس کے پھر کسی اور نبی کے گھر میں نہیں گیا؟ گیا. بتاؤ ذرا, بدلاؤ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغنی عنهما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. ارے عجیب جلال کی آیت ہے, عجیب جلال کی آیت ہے. اللہ, ترجمہ سن رہا, اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. امرأت نوح وامرأت لوط, ایک عورت تھی نوح کی, ایک عورت تھی لوط کی. عورت کہا, بیوی بھی نہیں کہا. یہ ہے قرآن کی بلاغت کہ جہاں ذہنی ہم آہنگی رہو وہاں بیوی بیوی نہیں عورت ہے. بڑے بڑے دقیق مسائل ہیں, دقیق مسائل ہیں. ذرا بدلاؤ, دیکھو آدم کا گھر میں دیکھ لیا تم نے, شیطان بیوی بھول گیا. اب نوح کا گھر ہے, لوط علیہ السلام کا گھر ہے. ذرا بدلاؤ مثلاً للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط. اللہ مثال بیان کرتا ہے, ایک عورت تھی لوط کی, دوسری عورت تھی لوط کی. بخانتا ہوا, ان دونوں نے اپنے اپنے نبیوں کے منصوبے کو لکھاؤ کر دیا, اپنے اپنے شوہروں کے منصوبے کو لکھاؤ کر کے پبلک کر کے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو ہم نے اپنی بیویوں کے بارے میں نہ نوح کی سفارش قبول کی نہ لوط کی سفارش قبول کی. سن رہے ہو, نبی اپنی بیوی کی سفارش کر رہا ہے, اللہ منہ پہ مار رہا ہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, ہم نے نوح اور لوط کی سفارشوں کو قبول نہیں کیا. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ہماری طرف سے فرشتے نے کہا کہ جاؤ, نوح کی بیوی لوط کی بیوی, جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. رکے رہنا, رکے رہنا, اس لیے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے اس مرحلے پر. بھائی نوح کے گھر میں گھسا یا نہیں؟ اگر ابلیس نہ گھسا ہوتا تو سو جائے نوح کا ذرا کیسے ہو جاتی؟ ٹھیک ہے, اتنی بات تو صحیح ہو گئی نا. نہیں, میں تو روکوں گا, اور روکنے کے بعد ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا. بھائی دیکھو, پہلے اول العظم نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام, اور ابلیس کی ہمت کبھی غور کیا؟ یہ بھائی ٹھیک ہے, نوح کی بیوی کافر ہو گئی, بیٹا کیسے کافر؟ نوح کا, بھائی نوح کا چھوٹی بیٹا ہے, کیسے کافر ہو گیا؟ تو کہنے لگے, بھائی دیکھو یہ علماء تفسیر لکھا ہے, کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ماں کی گود نے بیٹے کو کافر بنا دیا. اچھا, تو باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی, ماں کی گود اثر انداز ہو گئی. پہنچ گئی بات. اگر بات پہنچ گئی تو میں اب اس مسئلے کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں. یعنی کہنے لگے کہ باپ کی نبوت نے اثر نہیں کیا بیٹے پر, ماں کی گود نے اثر کیا, اس لیے بیٹا کافر ہو گیا. تو تربیت ہے بنیادی چیز, جس گود میں انسان پلتا ہے. بھائی سننا, لیکن کہیں میں آگے لے جا رہا ہوں. جس گود میں انسان پلتا ہے وہ گود انسان سے اثر انداز ہو جاتی ہے. تسلیم ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے کیا حق ہے کسی بات کے کہنے کا, یہ تو علماء نے کہا, میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں. پھر سننا, باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوتی, لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کی گود بچے پر اثر انداز ہو جاتی ہے. تو یہ تم کہہ رہے ہو, یہ تم کہہ رہے ہو کہ اثر پڑتا ہے گود کا, جیسی گود ہوگی ویسی تربیت ہوگی. اچھا تو اب رکے رہو, ایک مسئلہ اور کٹ کرتے چلے. کہنے لگے, اچھا یہ کہا نا کہ گود اثر انداز ہوتی ہے. کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے, سید الشہداء حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون سا کمال کیا, محمد مصطفیٰ کی گود میں بولے تھے, رسول کی گود میں حسین بنا دیا. اچھا عقیدہ تو میرا بھی ہے, عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ رسول کی گود میں حسین کو حسین بنا لیا، لیکن میرے دوستوں نے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کے کھاتے میں لکھ دی. تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ ہے، تو یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ گود نے حسین کو حسین بنا دیا. بھائی سننا، میرے رسول کی معصوم گود نے حسین کو حسین بنا دیا. میرا سلام ہو اس گود پر جس نے حسین کو حسین بنایا. تو اب اس گود کے بارے میں فتویٰ کیا ہے جس نے محمد کو محمد بنا دیا؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو سہمت دی. گود میں بیٹا کافر ہو گیا. اور میری ایک درخواست ہے، دیکھو پیسر نوح کی داستان سے فائدہ اٹھاؤ، عبرت حاصل کرو پیسر نوح کی داستان سے. بتاؤ بھائی، سنو دو جملے سنو پھر میں بچاؤں گا. اب درمیان میں بات آ گئی ہے، بہتر روح کی داستان سے عبرت اٹھاؤ، عبرت حاصل کرو. کبھی غلط انسان کو بلند نہ کرنا، ہمیشہ جو تاریخ میں صحیح ملے ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، غلط انسان کو کبھی کندھے پہ نہ اٹھانا. دلیل پیش کروں بھائی، بہت سیدھی بات ہے. کافر ہو گیا، کیسے کافر ہو گیا؟ روح کا بیٹا. روح نے کہا بیٹے آج کے دن نجات کشتی میں، کشتی کے علاوہ کہیں نجات نہیں ملے گی. کیا کہا تھا نوح کے بیٹے نے؟ سآبی ایرا جبل یاسمونی من الماء، بابا آپ میری پرواہ نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ بنا دے لوں گا، مجھے پہاڑ بچانے کا غرق ہونے سے. قرآن ہے، پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا. کہا آج کے دن نہ سمجھ جاؤ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے. نوح نے کہا سوائے سفینے کے، اس سفینے کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. ادھر کشتی میں آ جا. کہا نہیں بابا آپ میری پرواہ نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ بنا دے لوں گا. قرآن ہے، قرآن نوح نے تیسری مرتبہ کہا بیٹے آ جا، نجات یہاں ہے، نجات کی کشتی کے باہر نہیں ہے. بیٹے نے پھر انکار کیا. حال بین عمل موج، درمیان میں موج آ گئی اور نوح سے بیٹا چھپ گیا. بول لیا قرآن، میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھا قرآن سے، میں تو ترجمہ کرتا چلا گیا. حال بین عمل موج، درمیان میں موج آ گئی. اچھا اب کشتی چلی. ادھر نوح کا بیٹا کہہ چکا تھا نا کہ میں پہاڑ پہ جا کے بنا لوں گا. بیٹا چلا، پانی تاپو پہ چلا. بیٹا اور آگے بڑھا نوح کا، پانی اس کے پیچھے آیا. بھاگتا ہوا وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا، پانی اس کے پیچھے آ گیا. بھائی پانی تو پانی ہے نا، اور اللہ کا عذاب ہے، وہ تو پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا اب وہ پہاڑ پہ بلند ہوا، پانی اس تک پہنچا. وہ اور اوپر گیا، پانی اور اوپر آیا. وہ اور اوپر گیا، پانی اس کے ساتھ آیا. یہاں تک کہ وہ چوٹی میں پہنچ گیا پہاڑ کی، پانی پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا. سننا بھائی، داستان قرآن ہے. پانی پہاڑ کی چوٹی تک آیا، پہاڑ ڈوب گیا. پھر اس کے ٹخنے ڈوبے، پھر رانے ڈوبی، پھر شکم ڈوبا، پھر پانی گلے تک آ گیا. نوح کے بیٹے کے گلے تک پانی آ گیا. ایک مرتبہ درمیان سے موج ہٹی اور نوح نے پھر پکار کے کہا بیٹے وہاں نجات نہیں ہے، نجات فقط اور فقط اس کشتی میں. اس نے پھر کہا کہ بابا مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. اب دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے ہے اور پھر اس دن ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. تو کچھ لوگ جان سے پوچھتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. کچھ لوگ جان سے پوچھتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. ان کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. بڑی پانی نوح کے بیٹے کے سر سے گزر گیا، غرق ہو گیا نا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ پہلے کون غرق ہوا، نوح کا بیٹا یا پہاڑ؟ پہلے پہاڑ غرق ہوا، نوح کا بیٹا بعد میں غرق ہوا. تو پروردگار یہ پہاڑ کی خطا کیا تھی؟ تو خطا یہ تھی کہ غلط آدمی کو اٹھائے ہوا تھا. ابراہیم نے جو زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے اس میں سے ایک جھوٹ یہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک لکھا ہے خبر. اچھا پرچار کرو، قرآن کہہ رہا ہے فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق ہے. عجیب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق ہے، آپ کہیں نعوذ باللہ جھوٹ بولا ابراہیم نے. تو اب دوسروں کا کام ہے کہ نبیوں پہ اعتراض کریں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم نبیوں کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہوں. تو اب میں جواب دے دوں اور آگے بڑھ جاؤں، بھائی کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ابراہیم کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو ملانے نہیں لے جا رہے تھے؟ ملانے لے جا رہے تھے نا. اچھا تو وہ ملانے لے جا رہے تھے. ابلیس آ گیا دروازے پر اور ڈکل بات کیا. حضرت حاجرہ نے زوجہ ابراہیم، ام المومنین نے اپنے زمانے کی حضرت حاجرہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے. کہا کون؟ کہا بیوی اب میں کون ہوں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، میں تو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے شوہر کا دماغ نعوذ باللہ خط ہو گیا ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کے شوہر کا دماغ خط ہو گیا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ کے بیٹے کو لے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. کہا پھر اب ماں ہے نا، ماں ہے. پہلے تو اس نے یہ سنا کہ میرے شوہر کا دماغ خط ہو گیا ہے، پھر یہ سنا کہ بیٹے کو لے جا رہا ہے شوہر قتل کرنے کے لیے، گھبرا کے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ کہا بیوی نکلی ہے، اپنے شوہر کو روکیے. کہا دور ہو جا تو ابلیس سے، دور ہو جا، دور ہو جا تو ابلیس ہے. کہا بیوی جا تو رہا ہوں لیکن اتنا بتا دو کہ پہچانا کیسے. کہا دو باتوں سے، نبی کی عقل پہ الزام لگاتا ہے، نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے. تمام ہو گئی، اب زیادہ زحمت سماج نہیں لوں گا، اتنا جری ہے. دیکھو پھر اس دروازے تک جانا ہے مجھے، اتنا جری ہے کہ آدم کے گھر میں گھس گیا، نوح علیہ السلام کے گھر میں ابلیس گھس گیا، لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، ابراہیم کے گھر میں نہ گھس سکے دروازے تک آ گیا. یہ سارے نبی کسی کے گھر میں گھس گیا, کسی کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا, اور وہ فاطمہ کی چادر ہے کہ ابلیس تو ابلیس ہے, جبریل بھی اجازت کے بغیر چادر میں نہیں آ سکتا. دروازے پر ملک الموت کھڑا ہو کے اجازت مانگی, اور وہ خاتون جنت کی چادر ہے کہ جبریل چادر سے باہر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اجازت مانگے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ ہے, اور عجیب و غریب مرحلے سے اپنے سننے والوں کو آگے لے کے جانا ہے. مجھے معاف کر دینا, معاف کر دینا, میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ بی بی جس کے دروازے پر ملک الموت کھڑا ہو کے اجازت مانگے, جس کی چادر کے پاس جبریل کھڑا ہو کے اجازت مانگے چادر میں داخل ہونے کی, اس بیوی پر آخر کو کیا مصیبتیں ہوں گی کہ قبر مطہر رسول پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرنا لیا لیا, بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر تینوں پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی آپ کی مصیبتیں تسلیم, لیکن جو کربلا میں ہو گیا وہ آپ کی مصیبتیں بڑھا ہے. مجھے معاف کر دینا, مصیبتیں تسلیم ہیں, تسلیم ہے شہزادی کی مصیبتیں, صدیقہ ہے, معصومہ ہے, خاتون جنت ہے, سچ بولتی ہے. ایسی ہی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی رات بن جاتے, لیکن کربلا کی مصیبتیں بڑھ گئی. اور کربلا کا آغاز 28 رجب سے نہیں ہے, کربلا کا آغاز اس دن سے جس دن سے مسلم کو بھیجا. فوج ہے عقیل کا بیٹا مسلم, پہچانتے ہو نہیں پہچانتے؟ اچھا عقیل کو پہچانتے ہو؟ میں سننا زیادہ رحمت نہیں دوں گا. عقیل کو پہچانتے ہو؟ علی کے بھائی ہیں عقیل, علی کے بھائی ہیں نا. اچھا یاد ہے ابو الفضل العباس کی ولادت سے پہلے ام البنی سے جو شادی ہوئی تھی تو علی نے عقیل سے کیا کہا تھا؟ سب کو یاد ہوگا. اب میں عقیل کے حوالے سے مسلم کو سمجھاؤں گا. کہنے لگے علی کہ عقیل تم عرب کے بہت بڑے شجرا دام ہو, تم سے بہتر شجرا کوئی نہیں جانتا, تو میرے لیے ایک بہادر قبیلے سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کروں تاکہ میں اس سے عہد کروں اور اس کے بچے مظہر سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سننا عقیل نے ام البنین کا انتخاب کیا, ام البنین کی شادی ہوئی علی سے اور ابو الفضل العباس پیدا ہوئے. سن لیا نا؟ اب میں تمہارے ضمیر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تمہارے جذبے سے, تمہارے یقین سے, تمہارے ضمیر سے, کہ علی نے جو عقیل سے پوچھا کہ کوئی بڑا بہادر خاندان بتاؤ کہ میں اس خاندان کی خاتون سے شادی کر کے ایک بہادر بیٹا پیدا کروں, تو کیا خود علی کے علم میں نہیں تھا؟ علم امامت سے کیا علی نہیں معلوم کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا, کر سکتے تھے. تو یہ عقیل سے کیوں پوچھا کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے بہادر بچہ پیدا ہو؟ تو عجب نہیں ہے کہ جو ارمان علی کے دل میں تھا کہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں ہوتا ہے کہ کام آئے, علی چاہ رہے تھے کہ وہی ارمان عقیل کے دل میں پیدا ہو جائے. اور عجیب بات ہے کہ 2 سال کی چھوٹائی بڑائی سے عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوا, علی کے گھر میں عباس پیدا ہوا. اب سمجھ میں آیا مسلم, اب مسلم سمجھ میں آیا؟ مسلم میں اور عباس میں 2 سال کی چھوٹائی بڑھائی ہے. عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوئے, علی کے گھر میں عباس پیدا ہوئے. کمال یہ ہے. میں سننا اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے لے کے جانا, سننا. عقیل کا بیٹا مسلم کیسا شہید ہوا, عباس کیسے شہید ہوئے, مسلم کے بیٹے شہید ہوئے, عباس کے بھی بیٹے شہید ہوئے. یعنی کیا عجیب و غریب مماثلت ہے. نہیں, کتنی مماثلتیں گرا ہوں. جاؤ عباس کی زیارت پڑھو, السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المومنین ولی فاطمہ والحسن والحسین. یہ ہے عباس کی زیارت کے الفاظ. اور جب عباس کی زیارت سے فارغ ہو جاؤ تو کوفے جانا مسلم کی زیارت کے لیے اور زیارت پڑھنا السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المومنین ولی فاطمہ والحسن والحسین. جو القاب عباس کے وہی القاب مسلم کے. اجرکم اللہ. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. اچھا اب ایک جملہ اور سن لو. عباس اور مسلم سمجھ میں آ گئے. کوئی دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ایک نشانی عباس کی نہ ہو اور ایک نشانی مسلم کی نہ ہو. کوئی مجلس دنیا کی ایسی نہیں ہے, کوئی امام بارگاہ دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں مجلس ہو رہی ہو اور ایک نشانی عباس کی نہ ہو اور ایک نشانی مسلم کی نہ ہو. عباس کی نشانی, عباس کا عالم. کون سی امام بارگاہ ہوگی جس میں عباس کا عالم نہیں ہوگا؟ کون سی مجلس ہوگی جس میں عباس کا عالم نہیں ہوگا؟ اور مسلم کی نشانی, جب مسلم پہ تلوار اٹھی تو حسین کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, السلام علیکم یا عبد اللہ. اجرکم اللہ. بس آپ نے کریا کیا. میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. مسلم کوفے میں آیا, حسین کا خط لے کے آیا, کوفے آیا, خط دکھایا کوفیوں کو. لوگوں نے بیعت کی. دور کی نماز میں 17,000 افراد تھے جنہوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اور عصر کی نماز میں 17 افراد بھی نہیں تھے. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اس لیے کہ طویل مسائل پڑھنا مقصود نہیں. اور میں جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ مجلس ماتم کی مجلس ہے. میں اپنے بچپنے سے, میرا بچپن کھڑا میں گزرا ہے, میں اپنے بچپنے سے اس مجلس میں شرکت کرتا رہا ہوں اور یہ مجلس ماتم کی مجلس تھی. لیکن ماتم میں لطف اسی وقت ہے جب آنکھیں نمناک ہو جائیں. ماتم کا مزہ اسی وقت ہے جب بے اختیار زبان سے نکلے واہ ہوتے رہا. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ مسلم اکیلے ہوئے کوفے کی گلیوں میں چلے, پردیسی, غریب, مسافر, کوئی جاننے والا نہیں ہے. جتنے جاننے والے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے. گلیوں میں مسلم گشت کر رہے ہیں. اتنے میں شہزادے کو پیاس محسوس ہوئی. سامنے جو دروازہ تھا دفل باب کیا, کھٹکھٹایا دروازے کو. ایک بیوی نے دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے؟ کہا مسافر ہوں پیاسا ہوں. کہا مسافر ٹھہر جاؤ, میں تیرے لیے پانی لے کے آ رہی ہوں. مسلم گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے. اس عورت کا نام ہے. اندر گئی, جامع آپ بھرا لے کے آئی, مسلم نے پانی پیا. اب توا اس انتظار میں کھڑی ہے کہ مسافر جائے تو میں دروازہ بند کر دوں. جب کچھ دیر ہو گئی تو توا نے پکار کے کہا مسافر جاتا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا, کہا بیوی یہ بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جس کا کوئی گھر نہ ہو بتایا جائے. کہا مسافر جتنی جلدی ہو اس شہر کو چھوڑ کے چلا جا. کہا بیوی ایسی کیا پریشانی ہے کہ میں جلدی میں شہر کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا تجھے نہیں معلوم آج کل کوفے کی سزا بڑی پورا شعب ہے، بڑی خطرناک ہے۔ کہا بی بی کیا بات ہے، یہ کوفے کی سزا خطرناک کیوں ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، توا کہہ رہی ہے مسلم سے، تجھے کیا بتاؤں، میرے شہزادے حسین ابن علی نے ایک سفیر بھیجا تھا اور پورا شہر اس سفیر کے خون کا پیاسا ہے۔ کہا بی بی بس یہ بتا دے کہ اس سفیر کا نام کیا تھا؟ کہا ارے وکیل کا بیٹا مسلم، سینے پہ ہاتھ مارا، بی بی آنا مسلم ابن علی۔ اجرکم اللہ انا مسلم ابن علی۔ دو دو جملے سنو، رو چکے تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، توا مسلم کے قدموں پہ گری، کہا شہزادے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دینا، شہزادے اندر آؤ۔ توا مسلم کو اندر لے گئی، مسلم نے پوری رات عبادت میں گزاری، ادھر جاسوسی ہوئی، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، جاسوسی ہوئی۔ دوسرے دن چاشت کے وقت ہم نے دوڑ، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئی، گھر گلی میں تھا، مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی، ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کھڑے ہوئے، امامہ رکھا، قبا پہنی، آواز اس میں ڈالی، پیروں میں گر گئی، کہا شہزادے باہر فوجی آئی ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ مسلم نے آواز دی کہ مومنہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی عورت کے گھر میں فوجی داخل ہو جائے۔ اجرکم اللہ مسلم باہر نکلے، جنگ کی، گرفتار ہوئے، امیر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، ہوٹ کٹا ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، مسلم سر سے پاؤں تک زخمی ہے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جلال کا عالم کیا ہے، سینا بلند ہے، گردن تنی ہوئی ہے، نگاہوں میں نگاہ جلال کے باتیں کر رہے ہیں۔ آئے دربار میں، کسی نے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، ابن زیاد کو سلام کرو۔ کہا کیوں سلام کروں؟ کہا اس لیے کہ امیر ہے۔ جلال کے عالم نے کہا مانی امیر السمن حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رو چکے، گریا کر چکے، میری مجلس تمام ہو گئی، کیا کہا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کو لے جاؤ مسلم کو، چھت کے اوپر سر قلم کر کے، دھڑ کو نیچے پھینک دو، سر کو لوگے نے دبا لینا کرو۔ مسلم چلے، جلال لے کے چلا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی طے ہوتی رہی اور کہتے رہے رضن قضائے وہ تسلیم علیہ امرے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے مسلم چھت سے بلند ہوئے۔ ایک مرتبہ جلال نے تلوار اٹھائی اور چاہا مسلم کو قتل کرنا، کچھ دیکھا جلال نے تلوار پھینکی، بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں امیر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی سفید کھاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے کہہ رہے میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کیا ہے۔ اس نے کہا تیری نگاہ کا دھوکہ ہے، جا کے مسلم کو قتل کر دے۔ اب جو جلاد آیا وہ ایک مرتبہ مسلم نے اشارہ کیا مکے کی طرف اور کہا السلام علیکم ابا عبداللہ۔ آخری جملہ سننا، السلام علیکم ابا عبداللہ۔ حسین مکے سے نکل کر منزل سوق پہ بیٹھے ہوئے تھے، شہزادی زینب پردہ پکڑے کھڑی تھی، آخری جملہ ہے تقریر کا، جیسے ہی مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین گھبرا کے کرسی سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے والے کا سلام یا آخی، بھائی تم پر بھی میرا سلام پہنچے۔ شہزادی زینب نے پوچھا